کم تھین مدرسے میں ہو گیا اور ایک جمعہ تھین مون مدرسے میں ہو گیا. ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ہماری اپنی بھی ضرورت ہوتی ہے. آج بھی کہیں کچھ دوستوں نے جمعہ کا کہہ رکھا تھا, لیکن میں نے انکار کیا کہ لگاتار دو تین جمعہ شمسی پور سے غیر حاضری نقصان دہ ہوتی. پھر کبھی صحیح. جو بات میں آج آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں, وہ ہمارے دین کی جڑ ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, میں نے آج سے دو تین جمعہ پہلے بھی عرض کی تھی, دین آسمانی ہوتا ہے, مذہب جو ہوتا ہے وہ دنیا کی چیز ہوتا ہے. ہم لوگ دین کو بھی مذہب بنا لیتے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں چلتا یہی ہے. دین وہاں سے آتا ہے, دین کی ہر بات ادھر سے آتی ہے. مذہب یہ دنیا کی پیداوار ہے. دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے اور دین والوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے. دین بن جائے تو بھی دل میں درد پیدا ہوتا ہے, دین اجڑ جائے تو بھی دل میں درد پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ دل بھی اوپر سے آتا ہے. ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے, یہ زمین کی چیز ہے, روح ادھر سے آتی ہے. جسم کی غذا بھی اللہ پاک مٹی سے پیدا کرتا ہے, پھر یہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے. روح اوپر سے آتی ہے پھر اوپر چلی جاتی ہے, اور روح کی غذا بھی اللہ پاک اوپر سے اتارتا ہے. روح کی غذا زمین میں نہیں ہوتی. پھر میرے اس سبق کو یاد رکھنا, دین آسمانی ہوتا ہے, مذہب زمینی ہوتا ہے. مذہب لوگ ایجاد کرتے ہیں, دین اللہ نازل کرتا ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہمارے دین کی بنیادیں کہی گئی ہیں. ان چیزوں پر دین کی عمارت کھڑی ہے. یہ چیزیں دین کی عمارت کا پلر اور ستون ہیں. ایک پلر بھی گر جائے عمارت کو نقصان ہو جاتا ہے. اگر سارے پلر گر جائیں تو پھر عمارت بالکل گر جاتی ہے. اگر آپ نے دین کے ایک پلر کو بھی چھوڑ دیا دین کی عمارت, اور اگر ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تو دھڑم سے نیچے آ گئی. ایک پلر گر جائے تو کہا جاتا ہے بلڈنگ کو خالی کر دو, خطرہ ہے کہ کس وقت گر جائے گی. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کلمہ, یہ ہمارے پانچ دین کے ستون ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی ایسے ایسے ہو جائے تو دین کی عمارت ایسے ایسے ہو جاتی. ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, نماز پڑھتا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا, زکوٰۃ دیتا ہے, روزہ نہیں رکھتا, روزہ رکھتا ہے, حج نہیں کرتا باوجود مالدار ہونے کے, دین کی عمارت. اس لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا, ایمان والو, فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں. اسلام کی عمارت میں آدھے آ جاؤ آدھے باہر رہ جاؤ نہیں, پورے پورے دین, پورے پورے آؤ گے تو مسلمان بنو گے ورنہ نہیں. میں جو بات آج آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں یہ ان چیزوں سے بھی بڑی ہے. ایک وہ ہے دعا. دعا عبادت ہے اور عبادت ہی دعا ہے. ہر عبادت دعا سے جڑی ہوئی ہے. دعا نہیں تو عبادت نہیں. نماز پوری دعا ہے. روزہ دعا ہے, اس لیے کہ جب ہم رکھتے ہیں تو بھی دعا کرتے ہیں, افطار کرتے ہیں تو بھی دعا کرتے ہیں, اس کی ابتدا بھی دعا ہے, انتہا بھی دعا ہے. حج بھی دعا سے شروع ہوتا ہے, دعا پہ ختم ہوتا ہے. دعا کے بغیر عبادت کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا عبادت کا مغز ہے. آپ بادام کھاتے ہیں, اخروٹ کھاتے ہیں, ہر فروٹ کو اللہ پاک نے اسی طرح چھپا رکھا ہے. حقیقت اندر ہوتی ہے. آپ نے بادام خریدے مہنگے سے مہنگے, توڑے, اندر کچھ بھی نہیں, آپ پھینک دیں گے, دکاندار سے جا کر لڑائی جھگڑا کریں. جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ مغز ہے, وہی کام کی چیز ہے, چھلکا کام کی چیز نہیں ہوتا. اخروٹ کی بھی یہی حالت ہوتی ہے. مغز کے بغیر بادام کچھ نہیں, مغز کے بغیر اخروٹ کچھ نہیں. اور یہ طاقت والی چیزیں, صحت انسانی کے لیے بڑی مفید چیزیں. بندے میں بھی مغز ہو تو وہ بندہ ہوتا ہے. جب بندے کے اندر مغز نہ ہو تو اسے پاگل کہا جاتا ہے. جس کے اندر مغز نہیں ہوتا لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں, مجنوں کہا جاتا, دیوانہ کہا جاتا. دماغ اور مغز ہے تو آپ ساری عبادت کر سکتے ہیں. پاگل پر تو نماز بھی فرض نہیں ہے, پاگل اور دیوانے پر تو روزہ بھی فرض نہیں, پاگل اور دیوانے پر تو حج بھی فرض نہیں. جس کا دماغ صحیح سلامت ہو. اس لیے کہ دماغ صحیح سلامت ہو تو آدمی بات کو قبول کرتا ہے. دماغ صحیح سلامت ہو تو آدمی دوسرے کو بھی بات قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. دماغ نہیں تو کچھ نہیں. یہ تو ہم پاگل ہیں کہ کوئی جتنا پاگل ہوتا ہے, جس کا دماغ نہیں ہوتا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ بڑا ولی ہے. جس پر نماز بھی فرض نہیں وہ ولی ہو جاتا ہے, جس پر روزہ حج فرض نہیں وہ ولی بن جاتا ہے. یہ ہمارے دماغ. کہا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہا, دعا ہتھیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے. ہتھیار جہاں دشمن کی گردن کاٹتا ہے وہیں ہتھیار چلانے والی کی بھی ہتھیار حفاظت کرتا ہے. آپ دعا کی عادت بنا لیں تو دعا آپ کے لیے دیوار بن جائے گی. اگر دعا آپ نے کرنا چھوڑ دی تو آپ مچھر کے کاٹنے سے بھی مر جائیں گے. مکھی بھی آپ پر قابو ہو جائے گی اور کنٹرول کر لے گی. حالانکہ مکھی اللہ پاک کی سب سے بیکار مخلوق ہے. مومن کے لیے ہتھیار. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ایک دروازہ ہے, جس نے اپنے اوپر دعا کا دروازہ کھول لیا اس نے اللہ کی ساری رحمتوں کے دروازے کھول لیے. جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس نے ساری خیر اللہ سے پا لی. دعائیں کی نہیں جاتی, میرے جملہ یاد رکھنا, دعا کرنے کی چیز نہیں ہوتی, دعا مانگنے کی چیز ہوتی. یہ مانگی جاتی ہے, کی نہیں جاتی. ہمیں ہمارے دین نے یہی سکھایا ہے کہ جو جتنا اللہ سے زیادہ دعا مانگے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا محبوب بن جائے. جو جتنا دعا سے بے پرواہی کرے گا وہ بندہ اتنا ہی اللہ سے دور چلا جائے گا. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں, کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا. جب لکھا ہوا ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن نبیوں نے ہمیں سکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تسمہ بھی جوتے کا ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا مانگ کر لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا گلاس لیا تو بھی دعا مانگی, پانی کا گلاس پینے کے لیے لیا تو بھی دعا مانگی, اور دونوں کی دعائیں الگ الگ ہیں. آپ نے کپڑے پہنے تو دعا مانگ کر امت کو سکھایا کہ کپڑے پہننے کے وقت بھی اللہ سے دعا کرنی, صبح نیند سے اٹھے تو بھی دعا کی, رات کو بستر پہ لیٹے تو بھی دعا کی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی ملنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشہ دیکھا تو بھی دعا مانگی, سرما پہنا تو بھی دعا مانگی, مسجد میں داخل ہوئے تو بھی دعا مانگی, نکلے تو بھی دعا مانگی, ٹوائلٹ میں گئے تو بھی دعا مانگی, نکلے تو بھی دعا مانگی, وضو کے لیے بیٹھے تو دعا مانگی, وضو کر کے اٹھے تو دعا مانگی, وضو کے درمیان میں بھی جس جوڑ کو دھویا دعا مانگی. ہمیشہ آپ نے امت کو کہا کہ پانی بیٹھ کر پینا ہے, یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجدوں میں جو ٹوائلٹ ہیں, یہ وضو کے جو سسٹم ہیں, یہ نہیں ہوتے تھے. ہر آدمی گھر سے وضو کر کے آتا تھا, سنت یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے کے پانی سے وضو فرماتے تو وضو کرنے کے بعد جو پانی لوٹے میں بچ جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نوش فرماتے, دعا بھی مانگتے اور ساتھ اس پانی کو کھڑے ہو کر نوش فرماتے. کبھی کبھی ملتا ہے, پوری ہمیشہ کی سنت نہیں کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا ہے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو کھڑے ہو کر بھی پیا ہے, اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو بیٹھ کر بھی پیا ہے. یہ مستقل سنت نہیں, لیکن وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ساتھ ساتھ لوٹے کے اندر بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کے پیا. کھڑے खाना खाने के लिए अपने घर में बैठे तो भी दुआ मांगी, किसी ने दावत की तो दावत के बाद उसके घर में बैठकर भी दुआ मांगी। बीवी के साथ बिस्तर पर तशरीफ फरमा हुए तो भी दुआ मांगी। नया आसमान पर निकलता हुआ चांद देखा तो चांद के निकलने की भी दुआ मांगी। अगर दुआ का ना करना कहीं हमारे दीन में होता कि साहब जो कुछ हमारे नसीब में लिखा जा चुका अब हमें दुआ मांगने की क्या जरूरत है। अल्लाह पाक को मांगने वाला बंदा ही प्यारा लगता है, जो नहीं मांगता वो अल्लाह को प्यारा नहीं लगता। कहा वकाल रब्बुकुम, कुरान पाक की आयत है, तुम्हारा रब तुम्हें कहता है, 24वें सिपारे में, वकाल रब्बुकुम तुम्हारा रब तुम्हें कहता है, उदउनी मुझसे दुआ मांगा। अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। दुआ मोमिन का हथियार है। लफ्जी माना दुआ का पुकारना है, लफ्जी माना दुआ का, जोर से बोलो क्या है, पुकार। अल्लाह को पुकारोगे तो ये इबादत कहलाएगा, और अगर गैर को पुकारोगे तो ये शिर्क कहलाएगा। कबूल हो जाए और होती है, मांगो भी इस नीयत से कि दुआ कबूल होती है, यह कभी नहीं सोचना कि यार मेरी तो वो सुनता ही नहीं, नहीं वो सबका है। और अगर उसके दरबार में हमारे लिए थोड़ी देर भी कर दी जाती है तो दुआ इबादत के तौर पर तो हो गई है ना, तुमने इबादत तो कर ली है, छोड़ना क्यों है। और अगर किसी को इबादत की तौफीक हो गई, जो दुआ अल्लाह से मांगता है, तवज्जो देना मेरे इस बात पर, अल्लाह उसको इज्जत देता है। नबियों को इज्जतें मिली, औलिया को इज्जतें मिली, मांगने वालों को इज्जतें मिली। अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह उसको इज्जत देता है, और जो अल्लाह को छोड़कर गैर से मांगता है अल्लाह उसको जिल्लत देता है। इज्जत इसी में है कि बंदा अल्लाह से मांगने वाला बन जाए। आदम अलैहि सलातु वस्सलाम ने, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, अल्लाह पाक ने लफ्ज में ऐसा इस्तेमाल करता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी शान रहे। हम यूं न कहें कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया, बल्कि यूं कहें कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन पर बुला लिया गया। ये जन्नत से निकलना या निकाल देना, ये थोड़ा सा आपको मुझे को नौकरी से निकाल दे, घर से कोई निकाल दे तो हमारी बेइज्जती होती है, और अगर अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे, वो तो कहे, वो तो कह सकता है कि मैंने आदम को निकाला जन्नत से, या कहा उखरोज निकल जा मेरी जन्नत से। लेकिन आप और मैं, अंबिया की शान ऐसी होती है कि थोड़ा सा जबान को कंट्रोल कर ले, यूं कहें कि आदम अलैहिस्सलाम को हमारे लिए जमीन पे भेज दिया गया। अच्छा थोड़ा सा सोचो, अगर वो ना आते जमीन पर तो हम आते, اگر وہ زمین پہ نہ آتے تو ہم ہوتے، وہ آئے تو ہم آگے، گویا کہ ان کا زمین پہ آنا ہمارے آنے کا سبب بن گیا، وہ آئے تو ہم آگے۔ اللہ پاک نے ان کو ہمارے لیے زمین پہ، جنت میں کبھی اندھیرا دیکھا نہیں تھا، جنت میں کبھی کتے گدڑ یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی، یہ تو دنیا میں ہے، وہاں تو سکون ہی سکون تھا، نہ پنکھے کی ضرورت، نہ ایئر کنڈیشن کی ضرورت، نہ بجلی کی ضرورت، جنت ہے ہی ایسی، یہ تو دنیا میں ان چیزوں کی ضرورت، اور آئے بھی، حدیث میں آتا ہے ہندوستان میں، آئے بھی کہاں، آئے بھی کہاں، زور سے بولو، ہندوستان میں، کہا جاتا آدم علیہ السلام کا کلر مٹیالا تھا، گورا بالکل سیاہ نہیں، اسی وجہ سے ہندوستان والے لوگوں کو اللہ پاک نے وہی رنگ روپ دیا جو آدم علیہ السلام کا تھا۔ آپ کا میرا ہمارا رنگ روپ وہی ہے جو آدم علیہ السلام کا تھا، چونکہ وہ آئے یہاں تھے، اور پھر ہندوستان کا کچرا، گندگی، اب یہ جنت میں تو چیزیں تھی نہیں، تو ساری رات ڈرتے رہے، گھبراتے رہے، پریشان رہے، میں آ کہاں گیا، اب حدیث میں فرمایا گیا جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوئی تو فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ تیرا شکر ہے تھوڑا سا چاننا تو ہوا، یہ دنیا میں پہلی دعا ہے، ہمیں بھی کہا گیا ہے صبح اٹھو تو دعا کر لیا، نہیں آتی دعا تو الحمدللہ تو کہہ لیا کرو، بھائی جہاں یہ تمہارے نبی کی سنت ہے وہیں تمہارے بابا آدم کی بھی سنت ہے، اور پھر کہا گیا کہ تھوڑی سی اور روشنی نکلی تو اس زمین پر پہلی نماز فجر کی حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، وہ بھی دو رکعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک رکعت اندھیرے کے جانے کی وجہ سے اور ایک رکعت روشنی کے آنے کی وجہ سے، جہاں فجر کی نماز تمہارے نبی کی سنت بھی ہے وہیں تمہارے بابا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ ایک حدیث سے عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر گھوڑوں کے نیچے بھی تم آ رہے ہو، گھوڑوں کے پیروں کے نیچے، تو فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑ، یہ ابھی فرض کی بات نہیں ہے، سنت کی، گھوڑے بھی تمہیں روند رہے ہوں تو فجر کی دو رکعت سنت کبھی نہ چھوڑ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے ظہر کی چار رکعت سنت کے بارے میں، فرمایا کہ اگر کوئی ایک طرف میرے لیے ایک پورا پہاڑ سونے کا رکھ دے اور ایک طرف ظہر کی چار رکعت سنت کی ہوں تو اللہ کی قسم ہے میں پہاڑ سونے کا ٹھوکر مار دوں گا، میں سنت کو اس سونے پر ترجیح دے، اس لیے کہ یہ چار سنتیں میرے پاک نبی نے ہمیشہ پڑھی۔ ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے، حضرت خواجہ باقی بلّہ مرحوم، اور انہی کے ساتھ اس زمانے کے ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ، دہلی میں مزارات ہیں ان کے. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، جنازہ تیار ہوا، تو حضرت کے خادم خاص نے جنازے سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مرتے وقت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے تین وصیتیں کی تھیں کہ جس بندے میں یہ تین شرطیں ہوں میری نماز جنازہ وہ پڑھائے. تو میں پڑھ کر اعلان کرتا ہوں وہ تین شرطیں کیا ہیں. اگر تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس میں وہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ آگے آ کر اللہ کے نام پر ان کا جنازہ پڑھا دے. کہا کہ حضرت کی پہلی شرط یہ تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی عصر کی چار سنتیں قضا نہ کی. اب یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے. آپ اور میں کہتے ہیں غیر موقعدہ ہیں، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، گناہ کوئی نہیں، اور ہے بھی ایسے. لیکن کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس نے کبھی آج تک پرائی عورت پہ آنکھ نہ ڈالی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آج تک اس کے تہجد کی نماز قضا نہ ہو. شام ہو گئی، کوئی جنازہ پڑھانے کو آگے. شام کے وقت ایک آدمی اپنے منہ کو لپیٹے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ساری زندگی اللہ پاک نے پردہ ڈال رکھا تھا، چونکہ یہ اللہ کا ولی ہے، اب جنازہ ضروری ہے، پڑھنا ہے، بغیر جنازے کے دفن کیسے کریں، دیر کی نہیں جا سکتی. تو چہرے سے پردہ ہٹا کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے یہ تینوں چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی پرائی عورت پہ نظر نہیں ڈالی. جب لوگوں نے چہرہ دیکھا تو دہلی کے بادشاہ سلطان نور الدین التمش تھا، بادشاہ وقت تھا دہلی کا. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی. یا بسر کی سنتیں ہیں کیا؟ اللہ، حضرت رابعہ بصریہ، زور سے کہہ دو رحمت اللہ علیہا، اللہ کی ولیہ گزری ہیں. آپ حضرات نے نام بھی سن رکھا ہے، کسی کہانیاں بھی پڑھے ہیں. کہا جاتا ہے جب جس گھر میں پیدا ہوئی تو اس وقت گھر میں دایا نے کہا روشنی کرو، تو روشنی کرنے کے لیے دیے میں تیل نہیں تھا. تو ان کی والدہ نے ان کے والد کو مجبور کر کے کہا کہ ایسے وقت میں تو پڑوسی سے چیز مانگنا جائز ہے، جائیں پڑوسی سے، پڑوسی کے گھر سے ہی تیل مانگ لیں. ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو کس طرح بنایا. فرمایا پانچ چھ چیزیں ایسی ہیں، سنو توجہ سے، اگر پڑوسی مانگے تم نے نہ دیا تو ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تمہارا ایمان لے لے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پڑوسی مانگے تو دینی ہے، نہ دیا تو کہیں ایمان نہ چلا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی اگر آگ مانگے تو آگ دے دینا. جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں چولہا تندور جلانے کے لیے پڑوسی سے دو انگارے مانگ لیتی ہیں خواتین، پڑوسی دیتے ہیں. اگر کسی نے دو انگارے نہ دیے، تندور جلانا ہے، تو یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کنجوسی کی وجہ سے، اس بدبختی تمہارے گھر میں نہ چھا جائے، تمہارا ایمان نہ چھا جائے. فرمایا پڑوسی رسی مانگ لے، اس کی گائے کھل گئی، بکری کھل گئی، بھینس کھل گئی، گدی کھل گئی، گھوڑی کھل گئی، رسی نہیں، تم سے اس نے رسی مانگی، تمہارے گھر میں پڑی ہے، اٹھا کے دے دینا، اگر نہیں دو گے تو کہیں تمہارے گھر پر بدبختی نہ آ جائے اور تم سارے گھر والے ایمان سے خالی نہ ہو جائے. پڑوسی نے کلہاڑی مانگی، چھری مانگی، اس کو ضرورت پڑ گئی, تم نے نہیں دی. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو تمہارا سارا گھر بدبختی کا شکار بن, نہیں دو گے تو ایمان چلا جائے. سوئی دھاگا مانگا, تم نے سوئی دھاگا نہ دیا. لسی مانگی, اس سے معاشرہ بنتا ہے, ان چیزوں سے تعلق بنتے ہیں. آج میں اور آپ دینے میں کہیں جادو نہ کر دیں, یہ ہمارا ایمان بن گیا ہے, کہیں کو ٹوڑا نہ کر دیں, ہم نہیں دیتے. اور اگر دے دی تو تمہارے گھر تکلیف آ گئی تو بوڑھی عورتیں کہتی ہیں ہاں اس منگی سی شاید, وہ دیکھو اس کو جادو کر دیتے. اب دونوں کا ایمان چلا گیا,
الٹی چیزیں.
اب گھر والی نے گھر والے سے کہا کہ پڑوسی سے جا کر دیا مانگ لو یا تیل مانگ لو, تو اس نے کہا نہیں, نہیں مانگنا. اللہ نے دینا ہوگا تو دے دے گا, جب نہیں دیا تو کوئی بات نہیں. اللہ پاک بھی تو اندھیروں میں دنیا کو پیدا کرتا اور بناتا. ہاتف غیبی سے آواز آئی, اے رابعہ کا ابا, تیرے گھر میں بیٹی ایسی پیدا ہوئی ہے تیرے عقیدے کی وجہ سے قیامت کے دن 70,000 بندے کو یہ جنت لے جائے گی. یہ بڑی باتوں میں نہیں جاؤ. میں اکثر کہا کرتا ہوں کربلا میں کیا ہوا, قیامت کے دن خدا نے تم سے پوچھنا ہے. یزید کون تھا, اللہ نے تم سے پوچھنا ہے. حضرت امیر معاویہ کون تھی, اللہ نے تم سے پوچھنا ہے. فلاں جنگ میں کیا ہوا, تم سے اللہ نے پوچھنا ہے. اللہ نے تم سے پوچھنا ہے, نماز پڑھی تھی, حلال کھایا تھا, میری میرے نبی کی مانی تھی, ماں باپ کی خدمت کی تھی, پڑوسی کا خیال. جاؤ جنت چلے جاؤ. اللہ پاک نے آپ کے میرے لیے بڑی کتابیں نہیں رکھنی, ہم سے وہی پوچھنا ہے جو پہلی جماعت کے بچے سے پوچھا جاتا ہے. چھوڑ دو یہ لمبے لڑائیوں والے مسئلے. اللہ سے مانگنا سیکھو. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے, وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. جب قوم سے ناراض ہو کر کشتی میں آئے نا, تو دریا میں اللہ پاک نے طوفان برپا کر دیا. اب کشتی ہچکولے کھانے لگی, ایسے جیسے وزن زیادہ ہو گیا. تو کشتی کو چلانے والا کہنے لگا, معلوم ہوتا ہے کو بندہ کشتی میں ایسا آ بیٹھا ہے جو اپنے مولا کو ناراض کرایا, اسے چاہیے خود بخود دریا میں چھلانگ لگا دے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے ڈوبنے سے بچ جائے. سنا اور چھلانگ لگا دی دریا. حالانکہ ناراضگی کیا تھی اللہ سے, اللہ سے ناراض ہو کے آئے تھے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, نہ اللہ کبھی اپنے نبی سے ناراض ہوتا ہے, نہ کبھی نبی اللہ سے ناراض ہوتا ہے. وہ رشتہ ہی ایسا ہے. اور آپ اور میں بھی جتنے بیٹھے ہیں, اللہ ہم سے بھی کبھی ناراض نہیں, کبھی ناراض نہیں. ہم بھیڑے ہیں جو اپنے اللہ سے ناراض ہیں. 3 دن دعا مانگی نہیں قبول ہوئی, نماز چھوڑ دی, وہ تیرا نوکر ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تو دعا اس لیے کر رہا تھا کہ شاید وہ تیرا نوکر ہے کہ تیری جلدی سن لے گا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, کہ کبھی کبھی کسی بندے کی دعا مانگنا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے, اس کا رونا, اس کی آواز. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یار چھوڑ دو, کچھ دن اس کو مانگنے دو. جیسے آپ لوگوں کو کبھی کبھی کو گانا اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے موبائل میں بھر لیتے ہو, ہر وقت اسی کو سنتے رہتے ہو, کوئی ڈرامہ فلم اچھی لگ جاتی ہے اسے ہی دیکھتے رہتے ہو. اور آج کل تو اللہ معاف کرے کسی لڑکی کا فوٹو تمہیں اچھا لگ گیا تو موبائل میں اسے جما دیا, ہر وقت اسے ہی دیکھتے رہتے ہو. اللہ کو بھی کبھی کبھی کسی بندے کی آواز اچھی لگتی. اللہ پاک جبریل سے کہتے ہیں, فرشتوں سے کہہ دو یار کچھ دن اسے رونے دو, ہمیں اس کا رونا بھا گیا, نہیں ماننی آج. اور کبھی کبھی کوئی ایسا بدبخت ہوتا ہے ظالم قسم کا, جیسے ہی ہاتھ اٹھاتا اللہ کہتے ہیں یار اسے جلدی دے دو, مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگ رہی. میں اور آپ کہتے ہیں ویکھو جی وہ کتنا گنہگار ہے, اس نو تو اللہ اتنا دینا ہے, میں نمازاں پڑھنا اللہ مجھے. او خدا کا بندہ کیا پتا تیری آواز میرے اللہ کو اچھی لگ رہی ہو, کیا پتا تو اللہ کو پسند آ گیا ہو. پرانے وقتوں میں, اب بھی ہے, موت پر نا لوگ کرائے پر عورتیں رونے والی منگاتے تھے. اب بھی جیسے محرم میں وہ کرائے پر ماتم کرنے والے لوگ لیتے ہیں. یہ سب کرائے والے ہوتے ہیں جن کی دو ڈھا چار سو ڈالر روپیہ دہاڑی ہوتی ہے, سینہ کوٹنے والے. زنجیر لگاؤ گے تو اور مل جائے, یہاں نہیں دیکھتے. پتھر مارے گے تو اتنے پیسے ملیں گے, آگ لگا دو گے تو اتنے ملیں گے, اگر شیشہ توڑ دے گے تو اتنے مل جائیں گے. یہ کیا ہے, آپ کا فوٹو ہر جگہ آیا ہوا ہوتا ہے نا, کبھی منکو کا اسٹیشن آپ کا فوٹو, کبھی پرنس ایڈورڈ کا آپ کا فوٹو, آپ بھی پروٹیسٹ والوں میں کھڑے ہوئے ہوتے نظر آتے ہو. اب جیسے ہی چھلانگ لگائی, اللہ پاک نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا جاؤ میرا نبی آ رہا ہے. پیٹ میں اس کو ایسا لینا ہے تکلیف نہ ہو, میرا نبی ہے. کہا جاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھی بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا نا, اللہ پاک نے جبریل کو پہلے بھیج دیا تھا, جا کے رحمت والے پر بچھا میرا یوسف آ رہا ہے, میرے یوسف کو چوٹ نہ لگے. کرنے والے جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو, میں جو کروں گا وہ میری مرضی ہے. آرام سے جا کے کنویں میں بیٹھ کے جیسے ہوا ہی کچھ. حالانکہ کنویں میں بندے کو گوتے بھی آ جاتے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایسا تھا کہ جیسے اللہ پاک نے ریشم کا نیچے گدا بچھا دیا تھا, جا کر یوسف علیہ السلام آرام سے بیٹھ گئے. تیسرے دن ایک قافلہ آیا ہے, تیسرے دن, تین دن گزر گئے ہیں. بعض علماء نے 10 دن لکھا ہے, بعض علماء نے 40 دن لکھا ہے. انہوں نے کنواں دیکھا, ایک آدمی کو بھیجا یار ڈول ڈالو پانی نکالیں, سفر پہ ہیں مسافر ہیں پی لیں گے. ڈول آیا, جبریل نے اٹھا کر پانی کی جگہ ڈول کے اندر یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا. آتے وقت بھی انتظامات تھے, جاتے وقت بھی انتظامات کرتے. نبی ہے نا. نبی اور خدا کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے. تیرا اور میرا اور خدا کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہے. ہر جانور کو کھرلی پہ رکھا ہے, منہ ڈال کے کھا, سر کو جھکا, ہر جانور سر کو جھکا کے کھاتا ہے. کبھی تو نے سوچا ہے کہ تجھے کہا ہے ہاتھ اٹھا, منہ ایسے رکھ, اپنے ہاتھوں سے منہ میں ڈال, میں تیرے سر کو کہیں جھکنے نہیں دیتا. اور کہا کہ جنت میں صرف سوچنا تیرا کام ہوگا, ہاتھ بھی اٹھانے نہیں دوں گا, صرف تو سوچے گا ہر چیز تیرے منہ میں خود بخود آ جائے. تو نے تو آج تک اپنا مقام ہی نہیں جانا, تو کیا ہے. شکوے شی کہتے ہیں میری دعا نہیں سنتا, میری دعا نہیں سنتا, میری دعا نہیں سنتا. دعائیں پڑھی نہیں جاتی, دعائیں مانگی جاتی. طوطے کی طرح رٹنا دعا کا نام نہیں ہوتا. بغداد میں قحط پڑا, ایک گاؤں کے آدمی نے سوچا کہ چلیں ہارون رشید بادشاہ ہے بغداد میں, جا کر اس سے کچھ مدد مانگتے ہیں. تو سفر کرتے کرتے بغداد مدد مانگنے کے لیے آیا. تو جب دربار میں گھسنے لگا تو نوکروں نے, سپاہیوں نے, چوکیداروں نے اندر نہیں جانے دیا کہ بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا, دیکھ رہا ہے بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہا ہے. نماز پڑھنے کے بعد بادشاہ سلامت نے ہاتھ اٹھایا, یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کسی مانگ رہا ہے کسی سے کچھ. دعا کے بعد بادشاہ نے کہا ہاں بھائی اسے حاضر کرو. آیا تو بادشاہ سلامت نے کہا کیسے آئے؟ کہا آنے کا مقصد تو بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ کہ آپ یہ کس سے مانگ رہے تھے اور کیا مانگ رہے تھے. کہا کہ بھائی قحط آیا ہوا ہے, اپنے اللہ سے اپنی عوام کے لیے کچھ مانگ رہا تھا. کہا تو بادشاہ ہو کر بھی مانگ رہا تھا؟ کہا بادشاہ ہوں بے شک, لیکن مانگنا تو پھر بھی اسی سے پڑتا. اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی چل پڑا. بادشاہ نے کہا آنے کا مقصد تو بتا. کہنے لگا چھوڑو کیا کرنا ہے, جب تو جس سے مانگ رہا ہے تو پھر میں بھی اسی سے بیٹھ کر مانگوں, بے وقوف ہوں تیرے دربار میں آ گیا ہوں. حجاج بن یوسف کے بارے میں کتابوں میں آتا, بڑا ظالم تھا, طواف کرنے آیا, طواف کر رہا تھا تو ایک اندھا آدمی بھی طواف کر رہا تھا. تو اندھا آدمی طواف میں دعا مانگ رہا ہے, اللہ میری آنکھیں واپس لوٹا دے, میری آنکھوں کا نور دے دے. آنکھ یہ بھی ساتھ ساتھ طواف کرتے اس کی دعا کو سن رہا ہے. جب آیا نا پانچویں چکر پہ, وہ بھی اور یہ بھی, تو لات مار کر اس کو کہتا ہے اندھے کو, اے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں تو اندھا ہوں کیسے پہچانوں, حجاج ہوں, دنیا میں بڑا ظالم مشہور ہوں, یہ میرا پانچواں چکر ہے, تیرا بھی پانچواں ہے, ساتویں چکر کے بعد تیری اگر آنکھیں نہ آئیں نا واپس پھانسی پہ چڑھا دوں. اور یہ کہہ کر وہ چل دیا. اب یہ بیچارہ اب طواف کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے, اللہ پہلے تو صرف آنکھیں مانگ رہا تھا, اب تو زندگی بھی مانگ رہا ہوں, اگر ساتویں چکر کے بعد آنکھیں نہ آئیں تو میں تو گیا. اب ساتواں چکر کر کے حجاج ایک جگہ بیٹھ گیا, پولیس والوں کو کہا یہ بھاگ نہ جائے, پکڑ کے لے آؤ اس کو, کہیں بھاگنے نہ پائے, سر اتارنا ہے اس کا. اب ساتواں چکر اس کا ختم ہوتا ہے تو آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی. اب جب حجاج کے پاس آتا ہے تو حجاج نے کہا پہلے یہی کر کے تو دعا مانگ رہا تھا, اب مانگیے نا دعا, اس طرح مانگی جاتی ہے, اس طرح دعا مانگی جاتی ہے جس طرح تو نے دو چکروں میں مانگی ہے. او بھائی کس سے مانگنے بیٹھے ہو؟ کسی چھوٹے سے مانگنے بیٹھے ہو؟ اللہ مجھے دے دے, اللہ چھوٹے سے مانگنے بیٹھے ہو؟ اس کی ہیبت, اس کی شان, اس کی عظمت, اس کی قدرت, اس کی بڑھائی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وہ سب سے بڑا ہے. ایئرپورٹوں پر, بسوں کے اسٹیشنوں پر, ریل کے اسٹیشنوں پر مانگنے والوں کو دیکھو کیسے تمہیں چمٹ کے مانگتے ہیں اور پھر اپنا مقصد لے کے نکلتے ہیں, تمہیں خالی نہیں جانے دیں گے, وہ لیتے ہیں. اللہ سے بھی مانگنے بیٹھے ہو تو پھر ایسے مانگو, پھر ایسے مانگو اللہ سے کہ تمہیں مانگتے مزہ آئے اور پھر اسے دیتے مزہ آئے, اور وہ دیتا ہے, یہ نہیں دیتا وہ. اس کے دینے کی طرف نہ جایا کر, اپنے مانگنے کی طرف آ کے مانگ کیسے رہا ہوں. علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے نا, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو لے کے بیٹھے ہیں کوئی مانگنے والا, مانگنے کے ڈھنگ سے آتا ہی نہیں ہے, یا آتا ہے تو ہم پہ احسان جتانے آتا ہے, یا مانگتا اس طرح جس طرح ہم نوکر اور ملازم ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی ہم سے پوچھنے ہی نہیں آتا جنت کا راہ کون سا ہے, کوئی کبھی پوچھنے نہیں آیا اللہ تیرے ملنے کا تیرا راہ کون سا ہے. میں نے تجھے ملنا ہے تو کہاں ملے گا؟ اپنا پتہ تو بتا دے, مجھے تیرے ساتھ کام ہے اور کسی کے ساتھ نہیں. ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے, ادھر سے جواب آتا ہے چل ہم نے تیری ساری دعاؤں کو رد کر دیا, وہ اور دعا مانگنے لگ جاتے. بیٹا ساتھ بیٹھا کہ ابا ادھر سے تو جواب آ گیا آپ پھر بھی مانگ رہے ہو. کہا بیٹا کوئی اور در دکھا دے جہاں سے جا کے مانگو, اگر کوئی اور در ہے تو چلے جاتے ہیں, تو بھی چل میں بھی چل. یا مانگنا ہی اسی در سے ہے, وہ دے نہ دے, کوئی اور ہے ہی نہیں تو کس سے جا کر مانگنا, کبھی تو وہ دے گا. دعا عبادت ہے اور عبادت ہی دعا ہے. میرے دوستو دعا کی عادت ہے, دعا تقدیر کو بدل دیتی, دعائیں تقدیر کو بدل دیتی. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, یہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہے. یقین کے ساتھ اگر دعا ہو تو زنجیریں کٹ جاتی ہیں, پہاڑ راستے چھوڑ دیتے ہیں. صحابہ کرام نے کر کے دکھایا, اولیاء کرام نے کر کے دکھایا, کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے لیے نمونہ نہیں. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت. www.darsquran.com